الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تدبر سنت کے مبادی میں فاضل و حضرات ہم پہلے اصول کا مطالعہ کر رہے تھے. اس پہ جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یا انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے کوئی چیز زیر بحث آئے تو اس کو پہلے اس لحاظ سے واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ دین ہے یا براہ دین کی نوعیت کی چیز تو نہیں ہے، لیکن انبیاء نے اس کو دین بنا دیا، قرار دے دیا. قرآن مجید میں بھی یہ دونوں چیزیں، قرآن مجید میں ہمیں ایمانیات بتائے جاتے ہیں، ہماری ماد یا آخرت کی بہتری کی چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے دنیا کے معاملے میں بعض ہدایات اصول دیے گئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مسلمانوں کا نظام ان کے باہمی مشورے پر قائم ہونا چاہیے. یعنی یہ چیز وہ ہے جس کو قرآن دین قرار دے رہا ہے، اس لیے یہ دین ہے، لیکن یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں بلکہ دنیا کے سیاسی معاملات میں ایک ہدایت ہے. اگر عام حالات میں دی جاتی ہے، قرآن نے اس کو دین نہ بنایا ہوتا تو یہ دین نہیں ہو سکتا. تو یہ دیکھنا پڑے گا، سب سے پہلے یہ چیز دیکھنے کی وہ دین ہے. دین ہے تو ایک تو پہلے اس کا یہ ہے کہ واضح ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ دین کیا کام ہے، اور یہ چیزیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے خود اپنے وجود سے گواہی دے رہی کہ یہ دین ہے. اور اگر کوئی چیز دوسری نوعیت کی ہے تو پھر آدمی کو صرف اس چیز ہی کو نہیں پیش کرنا پڑے گا بلکہ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا انبیاء علیہ السلام نے خالق مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین قرار دیا ہے. محض یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، ابھی میں نے آپ کو شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے سے مثالیں دیں کہ حضور نے بہت سی باتیں کہی ہیں لیکن وہ باتیں دین نہیں. حضور نے بعض کام کیے ہیں، وہ کام دین نہیں. کھانا کھایا ہے، اس کھانے کو آپ نے پسند کیا ہے، اس سے وہ دین نہیں بن جاتا. کوئی لباس آپ نے پہنا ہے، وہ لباس آپ کی قومی لباس، اس میں آپ کے شخصی ذوق کو دخل کیا، یا آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی بعض ایسی عادات ہیں جن کا تعلق دین سے نہیں. ہر شخص کا ایک معاشرتی پس منظر ہوتا ہے، وہ قوم میں جنم لیتا ہے. انبیاء علیہ السلام کو اپنے زمانے کے لیے ایسی مخلوق نہیں ہوتے جو معاشرے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی روایات سے اٹھتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنے زندگی کے معاملات انجام دیتے ہیں. تو ایک پوری شخصیت ہوتی ہے، جس شخصیت کے ذریعے سے دین ثابت ہوتا ہے. قرآن مجید نے ہم کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مشروع کی ہے انبیاء کے ذریعے سے وہ دین ہے، وہ طب کا نسخہ نہیں ہے، وہ کوئی عادات کی نوعیت کی چیز نہیں ہے، وہ دین ہے. تو اس وجہ سے وہی زیر بحث ہونا چاہیے. میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں منفرد نہیں ہو، یعنی یہ تو صحیح ہے کہ ہمارے یہاں جن لوگوں کو دین کے علم میں رسوخ حاصل نہیں ہوتا اور کچھ ادھر ادھر کی معلومات کی بنیاد پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کدو کھانا سنت ہے، یا یہ فلاں کھانا سنت ہے، یا فلاں کام کرنا سنت ہے. جلیل القدر علماء اس معاملے میں بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑے ہیں. شاہ صاحب معمولی آدمی نہیں ہے، یعنی ہندوستان کا پورا علم اس محور پر کھڑا ہے، معمولی آدمی ہے. ہندوستان میں کوئی شخص جو بھی دین کے معاملے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے وہ اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے کہ شاہ صاحب سے بہت بڑی شخصیت ہیں. اور عالم اسلام میں پچھلے 1400 صدیوں میں اگر کوئی چند آدمی اٹھائے جائیں تو ان میں سے ایک ہوں اس درجے کے آدمی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی باقی جتنے جلیل القدر اہل علم ہیں وہ بھی جب ان چیزوں میں بحث کرتے ہیں یہ بتا دیتے ہیں، یہ زیر بحث نہیں، یہ صوفیانہ باتیں جو عام طور پر لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کا دین سے، دین کے علم سے، جلیل القدر علماء کی رائے سے کوئی تعلق نہیں. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان میں اگر کسی چیز کو سنت کہنا ہے تو پہلے ہی بتانا پڑے گا کہ حضور نے اس کو دین قرار دیا، اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. کدو کھانا اگر سنت ہے تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ حضور نے اس کو دین کی حیثیت دی، اس لیے کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں. کدو تو بھائی آپ سب کھا رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے، اس کو کوئی شخص کہتا ہے یہ دین ہے، یہ سنت ہے، تو وہ اس کا ثبوت پیش کرتا ہے. محض یہ کہہ دینا کافی ہے کہ حضور نے کدو کو پسند کیا، حضور نے دین کی حیثیت سے کدو کو پسند کیا، یہ بات واضح ہونی چاہیے. اس وجہ سے اس پہلی بات کو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک بالکل مسلمہ چیز ہے. اس سے مختلف باتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ بالکل عامیانہ باتیں کرتے ہیں، یعنی علم کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ بالکل واضح قطعی اور مسلمہ چیز ہے کہ کو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہونا چاہیے, اور اگر وہ دنیوی نوعیت کی چیز ہے یعنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ اس کو اللہ نے, اللہ کے پیغمبر نے دین قرار دیا, اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. محض اس بنیاد پر یہ دین نہیں قرار پایا جائے گا. یعنی آپ نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں گئے اور آپ نے انصار کے بڈھوں کو دیکھا کہ سفید سفید داڑیاں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, تم آٹھا تم لوگ اس کا دعوت کیوں نہیں لگا رہے تھے؟ یہ جو بات ہے یہ دین کیسے ہو جائے گی؟ اللہ کے پیغمبر کو گفتگو نہیں کرتے, بات چیت نہیں کرتے, اپنے تجربات نہیں بیان کرتے. اگر خلاف لگا رہے نہ لگانے کے معاملے میں حضور کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو یہ دین اپنی نوعیت کے لحاظ سے نہیں ہے. پھر آپ باقاعدہ اس کو دین قرار دیں گے, پھر بتائیں گے کہ یہ دین ہے, پھر اس کی تبلیغ کریں گے, پھر لوگوں کو پابند کریں گے اس بات پہ. اس جملے سے دین نہیں بن جائے. جیسے شاہ صاحب نے مثال دی کہ اگر حضور نے کہا کہ گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں, ذرا کچھ وہ ہوتا ہے نا جو سیاہی مائل سنہری رنگ کا ماتھا سفید ہونا چاہیے, وہ کہیں تو یہ دین نہیں ہو گیا. یہ میرے بھی مشورہ ہے, کوئی بچہ آیا اور آپ نے یہ کہا کہ اس کو بی بی یہ دوا دے دو سارے ٹھیک ہو جائیں گے, یا شہد کھلا دو تو آپ بیٹھ جائیں, ہر مریض کو شہد کھلانے کے لیے یہ سنت ہے؟ نہیں, اس کی کوئی سنت نہیں. یہ چیزیں دنیوی نوعیت کی چیزیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی حیثیت سے ان کو کہتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں. البتہ انہی چیزوں میں سے کسی چیز کو وہ اٹھائیں اور اٹھا کر دین قرار دے دیں, اب کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ دین قرار دے دیں وہ پھر دین, اللہ تعالیٰ جس چیز کو دین قرار دے وہ دین ہے. دین اس وقت بنے گا جی کس کی,
یہی عام چیزوں کو کس چیز کو اٹھا رہے ہیں دین قرار دے.
میں نے بھی بیان کیا ہے پورا ہے مثال کے طور پر, یہ کوئی دینی چیز نہیں, چیز کرنا ہے مثال دی میں نے, یا مثال کے طور پر دائیں ہاتھ سے کھانا ہے, اگر یہ ثابت نہ کیا جا سکے کہ یہ کوئی دینی چیز ہے تو عام حالات کے لحاظ سے اس میں بحث ہو سکتی ہے. ابھی رمل کی مثال جیسے سامنے آ گئی, یہ تو ہم سب کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا شاید میں شفا ہے, غیر ممکن ہے کہ ہماری اماں بھی اسی بنیاد پر دے رہے ہیں. کوئی چیز دین نہیں ہوتا. قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ شاید میں شفا ہے تو اس سے بھی دین نہیں ہوتا. قرآن مجید نے ایسے بیان کیا ہے جیسے یہ بیان کیا ہے کہ گدا جو ہے سواری کرنے کے لیے قرآن میں بیان ہوا ہے, دین ہو گیا. قرآن میں لکھا ہوا ہے گدا سواری کرنے کے لیے, قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ مچھلی جو ہے اس کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے, اسلام منتری دین ہو جائے. اللہ بھی جب اسے دین قرار دیں گے بیان کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں, وہ جب دین قرار دیں گے اس کو. اگر تو چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں بھائی, نماز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے قرآن اس کو بیان کر دے گا دین ہو گئی. لیکن اگر قرآن مجید نے مثلاً یہ کہنا ہے کہ گدے پر سواری کرنا ضروری ہے, پھر تو بھائی اس کے لیے قرآن کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہ دین ہے, اس لیے کہ قرآن ہم کو دین بتانے کے لیے بنیاد کا. تو قرآن مجید میں بھی یہی ہوتا ہے, یہ مسئلہ صرف اس کا حدیث کا یہ سنت کا نہیں ہے, بہت سی چیزیں بیان ہوئی, بہت سے معاملے. مطلب یہ بیان ہوا کہ حضرت داؤد جو تھے ان کے زمانے میں ذرا بنانے کی صنعت بہت ترقی کر گئی تھی, اور ان کے زمانے میں بحری جہازوں کے بیڑے چلتے تھے. یہ باتیں قرآن نے بیان کی ہیں, لیکن بحری جہازوں کے بیڑے بنانا دین نہیں بن گیا. اس نے قرآن قرار دے اس کو کہ یہ دین ہے, پھر وہ دین قرار پائے. جیسے مثال کے طور پر شورا کو آپ دیکھیں نا, جہاں بیان کیا ہے وہاں بیان کیا ہے کہ مسلمان جو ہے ان کی یہ صفات, وہ اپنے سیاق سباق سے یہ بات واضح کر دی, یہ ہمیں دین کی بات بیان کر دی کیونکہ یہ اوصاف ہوتے ہیں, ان کا نظام ایسا ہوتا ہے. تو جب ہمارے ایمان کا نتیجہ وہ ہے اس کو دین, ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی قرآن مجید میں. یا مثال کے طور پر اخلاقی چیزیں, تو اخلاقی چیزیں تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین, جھوٹ نہیں بولی ہے, خیرت نہیں کی ہے. دنیا کی کوئی چیز میز بنایا بیان کیا گیا نا وہاں, سیدنا سلیمان کے دربار میں ایک آدمی کے پاس ایسا علم تھا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آئے, ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لانا دین, کیونکہ قرآن میں بیان ہوا. नहीं ये वाक्य उसके ऊपर कुरान कोई तबसरा करता और फिर ये बताता कि इसमें कोई दीन का पहलू वाजे करना मकसूद है तो वो दीन है। तो उसूल वही रहेगा, खास कुरान को आप पढ़ रहे हो या आप सुन्नत के जरिए कदम डाल रहे हो, ये पहले ही बात मुतय्यन की जाएगी, ये चीज़ अपनी नौजियत के लिहाज से दीन है या इसको अल्लाह के पैगंबर ने दीन करार दिया है, इसके बगैर वो दीन नहीं बन सकते, कुरान में होते दीन बन सकते, अल्लाह ताला भी उसे दीन बनाएंगे तब वो बनेगी। जहाँ से हम सुन्नत लेंगे तो वहाँ ये सारी बात होगी पूरी। कुरान मजीद से मैंने अभी मिसाल दे दी ना आपको, कुरान मजीद की आयत आपने पढ़ी अमर ओम शुरा बहन तो आयत बता रही है कि दीन करार दे। तो रसूलुल्लाह जब कोई हुक्म देंगे या कोई सुन्नत सामने आएगी तो वो भी तो करेंगे ना ये काम, ये इसके किए बगैर दे देंगे। सुन्नत आप कहाँ से अक्स करेंगे?
जैसे आपने
बताया ना कि में ये बात ज्ञान होगी, खबर वाहद से अक्स करेंगे हदीस में ये बात ज्ञान होगी, जहाँ पर भी आप अक्स करेंगे वहाँ ये बात ज्ञान होगी। यानी ये दोनों काम अल्लाह का पैगंबर करेगा, अगर ये नहीं हुए हुए और वो चीज दुनियावी है तो हम उठा के अलग रखें, नींद नहीं
इनके
बहुत
थोड़ा सा थोड़ी सी बातें हैं
पढ़ रहे हैं उस पर 44 घंटे हो गए हैं तो इसके बाद दीन तो लंबा नहीं हो गया, उसके फहम के लिए किताबें लिखी जाती है, समझाने के लिए लिखी जाती है। तो ये पहला उसूल है, इसमें अगर कोई बहस तो कर लीजिए, ये ना हो गया थोड़ा मजीद आगे बढ़े उसके बाद क्या दुकान जो कर रहा है कर लीजिए।
आपने कहा है कि जो बातें पुराने पाक में है वो दीनी है,
बहुत सी बातें दीन है, बहुत सी बातें बाकी
आप हम तो कहते हैं कि ये बस दीन का हिस्सा है इसको बिलीव करते हैं।
कौन कहता है या कोई आदमी ये कहता है, मतलब कुरान में बड़ी तफसील से बयान हुआ कौन कौन से जानवर सवारी करने के हैं और कौन कौन से जानवर जो है ये दीन है, गधे पर सवारी करना दीन होगा ऐसा नहीं है। कुरान मजीद में बेशुमार चीजों पर दलील दी जा रही है, दुनिया के बेशुमार हवालिस बयान किए जा रहे हैं, उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। दीन या तो अपनी नौयत के लिहाज से दीन होगा या फिर अल्लाह ताला बताएंगे कि मैं इसको दीन बना रहा हूँ, बता देंगे मैं इसको दीन बना रहा हूँ अब ये दीन है इसको
तो क्या दीन की किताब ही है ना कुरान पाक,
इसमें दीन है
जो भी दीन को दलील मालूम आता हूँ ये कहते हैं दीन है, जब क्या कहते हैं कि मालूमात दीन के बारे में सारी अहकाम नहीं है हमको,
जो
अहकाम है वो दीन
है, वो अगर वाकया कुरान ने बयान किया है मिसाल के तौर पर तो वो वाकया क्योंकि अल्लाह ने बयान कर दिया इसलिए हक है, यानी वो गलत नहीं हो सकता, खुदा ने बयान कर दिया तो दीन से ताल्लुक, दीन में तो आपको कहा जाएगा ये काम करने का ये नहीं करने का ये अपनाने का ये नहीं अपनाने का ये ईमान है ये अखलाक है ये हुक्म है ये कानून है ये बताया जाएगा, तो ये या तो बिल्कुल वाज़ेह होगा और या फिर ये है कि अल्लाह ताला भी बताएंगे कि मैं इसको दीन करार दे रहा हूँ, इसको दीन की हैसियत से तुम्हें इख्तियार करना है, और या फिर ये बताएंगे अल्लाह के पैगंबर भी इनको दीन की हैसियत से इख्तियार करना। अभी मैंने आपको बताया ना इशा साहब ने कितनी उमदा मिसालें दे दी, बल्कि हजरत ज़ैद बिन साबित ने भी कैसी अच्छी गुफ्तगू की कि भाई मैं हमसे आया था इसलिए सिर्फ दीन के मामले में मुतल्लिक नहीं होता था, मुझे बैठना होता था गपशप करनी होती थी दुनिया के मामला भी वैसा जाते थे, ये जो उन्होंने शुरू पहला जुमला कहा ना कि तुम तो जा रहे हो तो मैं तो हुजूर का हमसाया, तो हमसाया तो असल में बेशुमार मामला में शरीक होता है, तो इस वजह से दीन दीन होता है और बाकी मामला होते हैं।
सर आप दीन को प्रिसाइसली डिस्क्राइब करिए तो लाइंस में कि हम उसको एक असूल के तौर पर ज्ञान लें
दीन की नौयत बिल्कुल वाजे होती है, इबादत की नौयत की चीज़ दीन है, आप कुरान पढ़ने के लिए कहा जाए दीन है, जिक्र करने के लिए कहा जाए इसमें कोई बहस है, जैसे ये कहा जाएगा कुर्बानी करने के लिए कहा जाएगा दीन है, हज करने के लिए कहा जाएगा दीन है,
قرآن کہتا ہے کہ اس میں شفا ہے شہد میں, لیکن جو ڈائبیٹک پرسن ہے اس کے لیے وہ شفا نہیں ہے.
قرآن کو سمجھنا چاہیے نا, قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ شہد ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی. بس یہ نہیں کہا کہ اس میں شفا ہی شفا ہے, مار دو آدمی کو دے, یہ نہیں کہا قرآن. یعنی یہ بیان کیا انگور جو ہے ان کی آپ دیکھیں کیسے عمدہ خوبصورت ہوتے ہیں. انگور اگر کسی کو پوسیدہ قسم کی کوئی بیل چڑھی ہو تو آپ کے قرآن کے خلاف ہو گئی. یہ ایک عمومی بیان ہے.
سر قرآن میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے.
یہ نہیں قرآن, قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں. قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی رویے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہترین ہوگا. یعنی حضور نے جنگ عذاب میں جس استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا, جیسی شان کے ساتھ جنگ لڑی, جیسے آپ کھڑے رہے, اس پر قرآن نے یہ تبصرہ کیا کہ اس موقع کے اوپر حضور کے رویے میں تمہارے لیے بہترین ہوگا. قرآن مجید کبھی اس حد سے تجاوز نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو بات خاص کر رہا ہوں یہ اس امت کے اہل علم کے مابین ایک مسلمہ حقیقت ہے. میں نے تو اسی لیے آپ کو سب سے پہلے اس امت کے جلیل القدر شخصیت کا پورا بیان پڑھ دیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی صاحب کتاب لکھے طب نبوی, آپ خرید کے لائیں بازار سے اور اس کے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر نسخہ دیتے جائیں. بھائی اس کا کوئی نتیجہ نکلا تو اس کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی. ہر بھی ظاہر چنانچہ ہمارے جلیل القدر اسکالر جو ابن خلدون ہیں, انہوں نے جب اپنے مقدمے میں یہ طب نبوی کا باب شروع کیا تو اس کے اوپر عنوان باندھا عطائی طب کو اکری. یہ عنوان باندھا, یعنی جیسے ہمارے بزرگوں کے نسخے ہوتے ہیں ویسے ہی نسخے, یہی عنوان بند عطائی طب. اس کی ایک مثال طب نبوی بھی ہے, یعنی حضور سے جو بعض چیزیں جان رہی ہیں وہ بھی اسی کی مثال ہے. یہ ایک بزرگ خاندان کی حیثیت سے, ایک تجربہ رکھنے والی شخصیت کی حیثیت سے حضور نے جیسے کہ عام طور پر عطائی لوگ بیان کر دیتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو بشارت دی. بس شاہ صاحب کو میں نے آپ کو بھی سنا دیا, انہوں نے مثال دی ہے اس بات کی. یہ طب جو ہے تو یہ چیز جو ہے اس کو اور بحث کرتی ہے.
عبدالبر کی سٹیٹمنٹ ہے, ابن عبدالبر وہ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے اس کو کیا جاتا ہے ایکسیپٹیبلٹی.
بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے کہا دین ہمیں یا اخبار ہاتھ سے ملے گا یا اجماع سے ملے گا. یہ نہیں کہا کہ سارا اجماع اور سارے اخبار ہاتھ دین
اس کے اندر سے ملے
گا, اس کے اندر سے ملے گا. یعنی یہ تو میں نے بطور مثال کہا تھا کہ ہمارا کام بڑا آسان ہو جاتا اگر سارا ہی دین ہوتا. آسان ہو جاتا نا بہت. آپ گئے آپ پہ آ کے وہاں سے میز اٹھانا ہے دین,
یہ چھانٹی کا کام آسان ہو جاتا, باقی بہت مشکل
ہے. باقی بہت یعنی یہ جو بات ہے یہ آپ کو تعجب محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے کبھی بھی اچھے اہل علم سے دین نہیں پڑھا ہوتا اور سنا ہوتا ہے. مولوی صاحب کی بات سن لیتے, صوفی صاحب کی مجلس میں گئے, وہاں پر خربوزہ کھانے کے بارے میں باجد بستامی جو تھے وہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے کہ پتہ نہیں حضور نے کاٹ کے کھایا تھا پتہ نہیں توڑ کے کھایا تھا, ساری زندگی خربوزہ ہی نہیں کھایا. اور اس کو یعنی ان کی اتباع سنت کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, حالانکہ اس کو حماقت کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. یعنی آدمیوں سے جو بڑی بڑی حماقتیں صادر ہوتی ہیں ان میں یہ ایک مثال بیان کر دینا چاہیے. اس کا کیا تعلق ہے, یہ قصے واقعات کہانیاں اس طرح کی چیزیں جتنی ہیں یہ کوئی دینی بنیاد نہیں رکھتی. اویس کرنی کو معلوم ہوا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے, دور میں انہوں نے پتھر لیا اور دانت ٹوٹ گئے. یہ بالکل خلاف شریعت عمل ہے, قابل معاخذہ عمل ہے. یعنی اس کے اوپر باقاعدہ تنبیہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ حضور نے وہاں پتھر لے کے دانت نہیں توڑے تھے
تو نبی پاک نے ان کی تنبیہ کیوں نہیں کی؟
کہ سامنے ہی نہیں تھے تو کیسے کرتے؟ اس کو تو ضرور کرتے.
کوئی اطلاع نہیں ملی کوئی اس کے اخبار ہاتھ
نہیں.
یہ تو خیالی تصور
ہے کہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. یعنی یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں عام طور پر بیان کر دی جاتی ہیں. یہ کوئی جلیل القدر اہل علم کا موقف نہیں, کبھی بھی نہیں رہا. یہی ہے کہ بھائی وہ چیز دین ہونی چاہیے یا اللہ کا پیغمبر اس کو دین قرار دے دے, قرآن سے دین قرار دے دے. پھر وہ دین بنے گا. میں مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے دین پر گفتگو کر رہا ہوں جیسے قرآن کرتا ہے, تو میں اس میں آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ حق ہے اس لیے کہ اللہ نے بیان کیا, اس کو حق ہونا ایک الگ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واقعہ بیان کیا ہے تو حق ہے اگر پرانا واقعہ بیان کیا, لیکن یہ کہ وہ دین ہو جائے گا, دین میں تو بتایا جائے گا نا کہ بھائی یہ کرنے کا کام ہے, یہ نہیں کرنے کا کام ہے, یہ ایمان ہے, یہ عقیدہ ہے, یہ اخلاق ہے, یہ چیز
دین احکامات ہیں جو آخرت میں
آخرت کے لیے
پاس ہونے کے لیے کچھ اصول ہیں.
یعنی آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ دین ہیں.
یہ بغیر تو جی بات سمجھنے کے لیے قرآن میں آ سکتے ہیں کوئی فیکٹ مطلب بیان کر دیے, لیکن کوئی ایسی بھی مثال ہے کہ کوئی حکم ہو جس کو ہم کہیں کہ یہ دین میں شامل نہیں ہے, مطلب کوئی قرآن حکم دے رہا ہو امر اور اس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ دینی حکم نہیں ہے؟
ہاں بالکل, مثال کے طور پر قرآن مجید یہ کہتا ہے جس کو جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو تشریف لاؤ, اللہ کے ذکر میں شریک ہو, جب جمعے کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد جا کے اپنا کاروبار کرو, کوئی دین نہیں. یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اس کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے یہاں رکنا, تم جا کے کاروبار کر سکتے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اب جمعے کی نماز کے فوراً بعد دکان کھولنا واجب ہو گئی, یہ اللہ تعالیٰ نے سنا ہے. وہاں یہ معاملہ دین کے طور پر زیر بحث نہیں آیا بلکہ اس پہلو سے زیر بحث آیا ہے, جمعہ پڑھنے کے بعد آپ جا سکتے ہیں. پورے دن میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں کہتے ہیں اس کا تعلق کوئی دین سے نہیں ہوتا. نہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد دکان کھولنا دین ہے اور نہ کھولنا دین, دونوں میں آپ آزاد ہیں. یہ ایک مباح بات ہے, جائز چیز ہے, اس کا بیان. تو پہلا اصول, پہلا اصول ٹھیک ہو گیا
سر؟
نہیں ہوا تو جاری رکھیے
سر. دکان بند کرنا تو دین ہوگا کہ نہیں؟
جمعے کے وقت میں
جی,
وہ تو قرآن میں حکم ہو گیا نا, وہ دین ہے. اسی لیے میں نے اس کی مثال دی ہے کہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جس وقت اذان کے لیے آواز دی جائے تو بذر البیع چھوڑ دو, اس وقت خریدو, یہ دین ہوگی. جب فارغ ہو جاؤ بڑا فن تشرو, پھر جاؤ اپنا کاروبار کرو. یہ جو دوسری بات کہی گئی اس کو دین سے کرو, اس کا تعلق آپ چاہیں جمعہ پڑھنے کے بعد کاروبار کے چلے جائیں.
یہ تو اس لیے محسوس کی کہ یہودیوں میں نہیں جایا جاتا تھا جمعے کے بعد,
نہیں جانا
آپ جا سکتے,
آپ جا سکتے. دوسرا اصول یہ ہے, سنت کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے, یعنی سنت جو ہے اس کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے ہے, یعنی وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں. علم و عقیدہ, تاریخ, شان نزول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی سنت کا جو لفظ ہے وہ عملی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. لغت عربی میں سنت کے معنی پٹے ہوئے راستے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ دنیا میں جزا و سزا کا جو معاملہ کیا قرآن میں اسے سنت اللہ سے تعبیر کیا گیا. سنت کا لفظ ہی اس سے ابا کرتا ہے کہ ایمانیات کی قسم کی کسی چیز پر اس کا اطلاق کیا, یعنی اللہ کو ماننا. اس کے لیے لفظ سنت نہیں بولا جا سکتا, سنت طریقے کو کہتے ہیں, یہ عملی زندگی کی چیز ہے. یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا, اس لیے لفظ ہی اس سے ابا کرتا ہے. اسی طرح تاریخ کی باتیں حدیثوں میں بیان ہوتی ہیں, حضرت موسیٰ کی تاریخ, یہ تاریخی واقعہ ہے. اگر حضور سے اس کی نسبت ٹھیک ہے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ حق ہے, لیکن اس کو سنت نہیں کہتے. اس سے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ حدیث سنت, بھائی حدیث میں تو ماضی کے واقعات بیان ہو گئے, مگر جنگ بدر کا واقعہ حدیث میں بیان ہوا ہے, یہ سنت کیا بیان ہو گئی؟ اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا, یہ بیان ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی پہ زیادتی کر دی, یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ اس وقت کچھ خواتین نکلی اور انہوں نے نکل کے لوگوں کو پانی پلا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اس میں بیان ہوگی نا عملی نوعیت, تو وہ سنت قرار پائے گی, ورنہ تو پورا کا پورا واقعہ اس میں بیان ہوگا. سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی گئی, اس کی پوری تفصیل بخاری میں بیان ہوگی. تو اس وجہ سے علم و عقیدہ, تاریخ, شان نزول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سنت عملی چیزوں کا نام, یعنی جو چیزیں عمل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے رائج کی ہیں اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے سنت. لہذا علمی نوعیت کی کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے، اس کا دائرہ کرنے کے کام ہے، اس دائرے سے باہر کی چیزیں اس میں کسی طرح شامل نہیں کی جا سکتی۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ توحید کو ماننا سنت، یہ ایمان کی چیز عقیدے کی چیز یا اسی نوعیت کی اور بہت سی چیزوں پر آپ قیاس کر لیتے ہیں، تو اس دائرے سے باہر کی چیزیں سنت میں شامل نہیں تھی، کرنے کے کام، عملی چیز جو ہے اس کے لیے سنت، یا لفظ بدل دیجیے، یعنی یا لفظ تبدیل کر دیجیے، اگر یہ لفظ بولنا ہے تو یہ اصل میں عملی چیزوں پر بولا جائے، ورنہ یہ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ تو دوسری چیز کی، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ میں عرض کر دوں کہ اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ تمام اہل علم ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ ایمان کو کہتے ہیں سنت، یا مثال کے طور پر آخرت کو ماننا سنت ہے، کوئی نہیں کہتا۔ ایمان کی، عقیدے کی، تاریخ کی اتنی بحثیں ہیں، وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ سنایا ہے، حضور نے سنا دی، تو یہ سنت نہیں ہوئی، یہ خبر ہے جو دی گئی، یہ صحیح خبر ہوگی اگر حضور سے اس کی نسبت ثابت ہے، اگر ثابت نہیں ہے یا کوئی سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے تو غلط بھی ہو سکتی ہے بات، وہ تو حدیث کے اپنے مسائل ہیں، لیکن سنت وہ چیز ہوگی جس کا تعلق عملی زندگی سے، یعنی عملاً کرنے کے کام، یہ سنت ہے۔ اس کا لفظ جو ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتے، طریقہ آپ جو اختیار کرتے ہیں، روش جو آپ اختیار کرتے ہیں، اس کو سنت کرتے ہیں، تو لفظ ہی جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ جی نہیں نہیں حدیث سے پہلے یہ بالکل الگ چیز ہے، حدیث سے پہلے یہ بتا دیجیے کہ حضور نے فلاں کام کیا، نہیں حضور نے ایک کام کہا زبان سے، لیکن وہ کرنے کا کام سنت، حدیث سے فعلی اور قولی کا کوئی سوال نہیں، وہ کام کرنے کا ہونا چاہیے۔ شواقی
اور نابلہ تو اس سے مختلف سنت کی دیتا
ہے، وہ کہتے ہیں حدیث سنت، حدیث اور سنت مترادف میں بعد میں پلٹ کے پوچھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ مثلا اس میں اگر حدیث میں سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے ایک شام کا سفر کیا تھا، سنت حدیث تو تاریخ ہے، واقعات بھی، حدیث میں تو قرآن بھی ہے، قرآن مجید کی بہت سی آیات کی شروع وضاحت اس میں ہوئی ہوتی ہے، سنت عملی نوعیت کی چیز ہے۔ اور کوئی اس میں مسئلہ ہے تو نہ کوئی میں تیسرے رسول پر جاؤں اور آپ دوسرے پر سوال کرنا شروع کریں، حدیث تو چوتھے پر کریں گے جو ابھی نہیں آیا، ماضی پر کر لیجیے،
حدیث کے بعد کتابوں کے نام ہے سننے ابن ماجہ، سننے نسائی،
کیوں کیا حدیث پڑھیں گے ہم انشاء اللہ، بحث کریں گے کیوں یہ نام رکھ لیے جو آپ کے لیے باعث تکلیف ہو رہا ہے، یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں جیسے بخاری اور مسلم جو ہے ان کے اندر ہر طرح کی چیزیں، یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن میں اصل میں کرنے کے دینی کام جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ نام رکھا، ان میں تاریخ، واقعات، قصص بیان نہیں ہوتے، اسی لیے نام رکھا ہے۔ عملی چیز اگر کوئی عملی
شورا بینہم،
یہ تو قرآن کا حکم ہو گیا نا، میرے پاس اس لیے آئے گا ہی نہیں، لیکن اگر مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ جاری حضور نے کیا ہوتا یا انبیاء نے کہ بھائی مشورہ لینا ہے تو یہ عمل کرنے کا کام ہے، یعنی وہ کرنے کا کوئی کام ہونا چاہیے تب اس کو سنت کہہ سکتے ہیں، کوئی طریقہ ہونا چاہیے جو آپ کو بتایا گیا اختیار کرنے کے لیے، عملاً کرنے کے لیے کوئی چیز اگر بتائی گئی ہے تو یہ سنت، ماننے کے لیے کوئی چیز کہی گئی ہے تو یہ ایمانیات کی چیز ہے، اس کے لیے سنت کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ یہ ہو گیا جناب بازی، اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی ابتدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی، یعنی چیز تو عملی نوعیت کی ہے لیکن وہ قرآن سے پہلے کا دین نہیں ہے، اس کی ابتدا قرآن، ظاہر ہے کہ اس سنت کا تعلق تو انبیاء کے اس طریقے سے ہے نا، اگرچہ چیز عملی نوعیت کی ہے لیکن اس کی چونکہ ابتدا قرآن نے کر دی ہے تو اب تو یہ قرآن کا حکم کے طور پر لسٹ کریں گے نا، اس سنت میں نہیں ڈال سکتے، بات واضح ہوگی۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی ابتدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی تھی. ابتدا لفظ یہ یاد رکھے, یعنی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو پہلے سے موجود تھیں لیکن قرآن نے ان کا ذکر کیا, تو وہ تو اپنی پہلی حیثیت میں سنت ہی رہیں گی. لیکن اگر اس کی ابتدا وہ دینی حکم ابتدان عربوں کے لیے, یہ سمجھ لیجیے عربوں کے لیے وہ دینی حکم ابتدان قرآن میں آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے چوروں کے ہاتھ کاٹے, معلوم ہے نا, چور کو سزا دیا آپ نے, زانیوں کو کوڑے مارے, حدیثوں میں آیا نہیں ذکر, حضور نے بعض زانیوں کو سزا دی اور بادشاہوں کو سنسار کیا, پڑھا ہوگا آپ نے. منکرین حق کے خلاف تلوار اٹھائی, کبھی آپ نے سنا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا سنت ہے؟ وہ کہتا ہے, کیوں نہیں کہتا, حضور نے کیا نا یہ کام. اس لیے کہ اس حکم کی ابتدا اہل عرب کے لیے قرآن سے, یعنی ان کے ہاں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دین کی حیثیت سے پہلے رائج نہیں تھی, اگر ہوتی تو پھر یہ سن کیوں, قرآن آیا اور اس نے آ کے, حالانکہ عملی چیز ہے چور کا ہاتھ کاٹنا, تو عملی کرنے کا کام ہے, کوئی ایمان عقیدے کی چیز نہیں, لیکن یہ کام قرآن نے آ کے اہل عرب کو کہا کہ یہ آپ سزا دیں دین کی حیثیت سے. جس حکم کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے اس کو پھر سنت کے دائرے میں نہیں رکھا جائے. مگر جب اس کی لسٹ شائع ہوئی سنن کی, تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سنت کو آپ نظر انداز کر دیا. میں نے فرمائیے کہ لگے جہاد, اس لیے تو اس کی ابتدا قرآن سے ہوئی, عرب تو واقف نہیں تھے اس بات سے کہ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا, تو وہ دین کے حکم کا میں نے انکار نہیں کیا, اس کی کیٹیگری دوسری. یہ بات واضح ہو گئی, یعنی کسی حکم کی ابتدا اگر قرآن سے ہوئی ہے تو پھر وہ سنت کی کیٹیگری میں نہیں جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو مشرکین عرب کی طرف ہوئی نا پہلے بار لے, تو ان کے ہاں اگر ایک رائے نہیں اور قرآن نے اس کو شروع کیا ہے تو پھر ہم اس کو سنت کے دائرے میں ڈال سکتے ہیں, اگرچہ وہ پہلے کی چیز ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی سنائے تو پہلے بھی دیتے رہے,
لیکن وہاں رائج نہیں,
وہاں رائج نہیں ہے, تو آپ قرآن مجید سے اس کی ابتدا ہوگی. یہ ایک بات دین میں تو تھی لیکن عرب اس سے واقف نہیں, تو آپ قرآن ابتدا کر رہا ہے تو اس کو سنت رسول کیسے کہہ دیں, قرآن کا حکم کے طور پر بیان کریں گے نا, اس لیے کہ ان کے لیے قرآن نے اس کا تعارف کرایا, ہم قرآن کا حکم بیان کریں گے, بائبل کا حکم بیان کریں گے, یہ تو کہہ سکتے ہیں, سنت نہیں کہہ سکتے اس کو, کیونکہ عرب اس سے واقف نہیں.
سر یہ اگر ایک حکم جسے آپ نے فرمایا کہ بائبل میں آتا ہے تو اسے تو ہم سنت قرار دے دیتے ہیں, لیکن قرآن میں آتا ہے تو سنت نہیں قرار دیتے, اس کا مطلب ہم قرآن کو اور بائبل کو ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں؟
ایسی بات نہیں, بائبل میں بھی جو چیز ابتدان بیان ہوگی وہ بائبل کا حکم قرار پائے,
وہ سنت نہیں قرار پائے گی. تو جو سنتیں جن کا بیان بائبل میں بالکل ابتدان ہے انہیں تو ہم لوگ سنت نہیں کنسیڈر کرتے,
اس لیے ابتدا قرآن میں نہیں کی, ہاں سنت کے طور پر رائج تھی عربوں کے ہاں, وہ دین کی حیثیت سے موجود
تھی. یعنی سر قرآن کے آنے سے پہلے پہلے تک انہیں ہم بائبل کا حکم کہہ سکتے ہیں, یعنی قرآن کے آنے کے بعد وہ سنت بن گئی,
اگر قرآن مجید کے آنے کے بعد وہ چیز, اگر قرآن نے اس کی ابتدا نہیں کی اور پہلے سے ایک رائج دین ہے تو ہم اس پہ سنت کریں, قرآن نے ابتدا کر دی تو قرآن کے حکم کے طور پر اس کو لسٹ کریں, یعنی جہاد کو قرآن کی راہ کا مثلا میں اپنا کر رہے ہیں, قرآن میں کیا کیا دین بیان ہو, جہاد کو قرآن کے تحت رکھیں اور ختنے کو مثال کے طور پر سنت کریں, کیونکہ یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ جس سوسائٹی میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں اگر وہ پہلے سے رائج طریقہ نہیں ہے اس کی ریلیشن سنت سے قائم کیسے کرے, اگر وہ بائبل کے اندر موجود ہے تو بائبل پڑھنی پڑے گی نا, اس کے لیے سنت کا لفظ تو نہیں بولا جا سکتا, پھر ہم کہیں گے وہ بائبل کا حکم, کہہ سکتے سنت نہیں بول سکتے, ٹھیک نہیں بول رہا, یعنی اس سے کچھ نہیں ہوگا, اس سے یہ نہیں ہوگا کوئی چیز دین سے نکل جائے گی, وہ اپنی کیٹیگری میں اس جگہ آ جائے گی, یعنی وہ قرآن کا حکم قرار پا جائے گی. جو مثالیں میں نے دے دی ہیں اس کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً, اگر آپ دیکھیں قرآن کو ایک طرف رکھتے تو حضور عملاً آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, چوروں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں, تالیوں کو سنسار کر رہے ہیں, سزائیں دے رہے ہیں, تو یہ جو سزائیں آپ نے دی ہیں یا مثال کے طور پر آپ جہاد کرتے نظر آ رہے ہیں, ہے تو ایک عملی چیز حضور کر رہے ہیں, لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ پہلے سے کوئی رائج چیز تھی دین کی حیثیت سے جس کو آپ کر رہے ہیں؟ مثلا حج تو آپ نبوت سے پہلے بھی کر رہے ہیں, کر رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرنا نبوت سے پہلے ثابت, حج کر رہے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں, پڑھا ہوگا آپ نے غار حرام جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے, وہ بھی کرتے ہوں گے, تو یہ سارے کام حضور کر رہے تھے دین کی حیثیت سے, ظاہر ہے کہ وہ سنت ہے. اور اگر قرآن مجید نے وہ قرآن ہی کا حکم رہنا چاہیے, یہ کیٹیگرائزیشن کا مسئلہ ہے, یعنی اس سے چیز کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کہتے ہیں کہ اس کی مختلف کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہے, دلائل دے دیجیے کیسے ہو سکتی ہے, یعنی کسی کو عبرت کی, پھر اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا, کیونکہ اجماع تو حاصل نہیں ہوگا اس کے لیے, وہی رہ جائے تو اس کے کیا کریں گے؟ تو قرآن کا حکم ہے, تو قرآن کا حکم اگر قرآن نے انیشیٹ کیا تو قرآن سے, اور اگر اس کو ہم نے پیچھے یہ بحث پڑھی کہ سنت قرآن سے مقدم دین ہے, تو جو عربوں کے ہاں مقدم دین موجود نہیں تھا اس پہ سنت کا اطلاق نہیں کر سکتا. اخلاقی چیزیں جو ہے ان کی پتا نہیں ہو سکتی بات. اچھا یہ قرآن کے احکام ہیں, لیکن ان میں سے کسی چیز کو بھی سنت نہیں کہا جاتا. یعنی میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ میرا اعتراض تو بات کا مسئلہ ہے کیٹیگرائزیشن میں, کوئی آدمی کبھی آپ کو کہتا ہو نظر نہیں آئے گا کہ چوروں کا حق کاٹنا سنت. قرآن سے الگ جو احکام ہوتے ہیں ان پر بات بیان کی جاتی ہے سنت, لیکن قرآن میں جو دین آ گیا ہے ابتداءً وہ تو قرآن کا دین ہے. بیان کر رہا ہوں یہ قرآن کے احکام ہیں جو ابتداءً اسی میں وارد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعمیل کی, یعنی حضور سے وہ انیشیٹ نہیں ہوئے, حضور نے ان کو جاری نہیں کیا, قرآن نے حکم دیا آپ نے اس کی تعمیل کی. یعنی یہاں آپ قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں, نہ کہ وہ چیز آپ سے ثابت ہوتی ہے. اس جملے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے, یہ قرآن کے احکام ہے, یعنی یہ جو پیچھے بیان ہوئے ہیں یہ قرآن کے احکام ہے جو ابتداءً اسی میں وارد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعمیل کی ہے. اب دیکھیے ایک دوسری مثال میں نے دی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور قربانی کا حکم بھی اگرچہ جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے اور اس نے ان میں بعض اصلاحات بھی کی ہیں, لیکن یہ بات خود قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کے تجدید کے بعد اس کی تصویب سے ہوئی ہے. یعنی یہ قرآن نے ابتدا نہیں کی, اگرچہ قرآن میں ان احکام کا ذکر ہے, تو بالکل روٹ صورت حل ہو گئی نا. یعنی قرآن مجید نے ابتدا کی اور حضور نے عمل کیا, اب یہ قرآن کا حکم ہے. اور دوسری جانب حضور کے ہاں سے انیشیٹ ہوا ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, ہم اس کو قرآن کے حکم میں نہیں رکھیں گے. یعنی جس طرح اس کو ہم سنت میں نہیں رکھ رہے تھے, اسی طرح اس کو ہم قرآن کے احکام میں نہیں رکھیں گے. اس کو ہم بتائیں یہ سنت کے احکام, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس لیے کہ یہ انیشیٹ ادھر سے ہوئے تھے, یہ وہ مقدم دین ہے. قرآن ایک پہلے سے موجود دین پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, نہ کہ ابتداءً وہ حکم. لیکن یہ بات خود قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کی تجدید کے بعد, یعنی دین ابراہیمی کو آپ نے زندہ کیا, پھر اس کی تصویب, حضور کی سینکشن اس کو حاصل ہوئی, اس سے ہوئی ہے. اس لیے یہ لازمن سنن ہے, یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ کیا ہے؟ یہ سنن, سنن ہے, سنتیں ہیں جنہیں قرآن نے موقت کر دیا ہے, یعنی قرآن مجید نے ان پر عمل کی تاکید کی. تو یہ سنت کی کیٹیگری میں جائے. کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے, اصلاً کے لفظ کو, ابتداءً کے لفظ کو ذہن میں رکھیے, کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے, یعنی حضور قرآن کے کسی حکم کی وضاحت کرتے ہیں, وہ حدیث میں بیان ہو جاتی ہے, یا اس پر طابقاً نال بالنال عمل کیا ہے. طابقاً نال بالنال کا مطلب سمجھتے ہیں, محاورہ ہے اردو کا, یعنی مطلب آپ نے گھوڑے کا نال دیکھا تو نال کو نال کے اوپر رکھے تو بالکل برابر ہوتے ہیں, اس سے یہ بنا ہوا ہے ایسے جیسے نال پہ نال رکھتے ہیں, یعنی بالکل مطابقت کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے. کسی کسی چیز کا حکم اگر اصل قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے یا اس پر طابق نال بالنال عمل کیا ہے تو پیغمبر کے اس قول و فعل کو ہم سنت نہیں بلکہ قرآن کی تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ سے تعبیر کریں گے۔ سنت صرف انہی چیزوں کو کہا جائے گا جو اصلاً پیغمبر کے قول و فعل اور تعبیر و تصویر پر مبنی ہیں اور انہیں قرآن کے کسی حکم پر عمل یا اس کی تفہیم و تبیین قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی یہ صورتحال یہ بنے گی کہ اگر چیز اصلاً ادھر سے انیشیٹ ہوئی ہے تو پھر وہ ادھر کی قرار پائے گی، قرآن میں اس کی تاکید ہوئی ہے، قرآن میں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم کو ہدایت کی گئی ہے، لیکن وہ اصلاً ادھر سے پیدا ہو گئی، یعنی جدھر سے پیدائش ہوئی وہ کیٹیگری میں ادھر رکھی ہے۔ ہمارے یہاں اس کا چونکہ لوگ خیال نہیں کرتے تو چیزیں الجھ جاتی ہیں، طے کرنا پڑے گا نا کہ بھائی اگر تو سارا کا سارا دین قرآن میں تھا تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا، سارا دین میں تھا سنت میں تھا ختم ہو گیا، اب یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ادھر قرآن کسی چیز کو انیشیٹ کرتا ہے حضور حکم دے عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو عملاً وہ حضور کے سے بھی صادر ہو رہی ہوتی ہے اور قرآن میں حکم بھی ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انیشیٹ ہو گئی ہے اور قرآن مجید اس کی تاکید کر رہا ہے، تو یہ چونکہ دونوں چیزیں آپس میں ایسے ہوتی رہتی ہیں تو اب ایک کیٹیگرائز کرنے والا آدمی کیا کرے گا، یعنی وہ یہ اصول بنائے گا کہ اگر ابتدان ادھر سے انیشیٹ ہوئی ہے تو یہ قرآن میں، اور اگر ابتدان ادھر سے انیشیٹ ہوئی ہے، یعنی یہ سادہ عقلی اصول۔
علمی پہلو سے تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ درست ہے، یہ اس طرح ہونی چاہیے، لیکن عمل کی دنیا میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
عمل تو اس وقت زیر بحث ہے، اصول و ذاتی کا موضوع عمل نہیں، علم ہے، یعنی اس میں دین کو سمجھنا، عمل تو آپ نے قرآن پر بھی کرنا سننا پڑے گا۔ ہاں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کو کیسے بیان کریں گے، دین کو کیسے لیں گے، دین کو کیسے رکھیں گے، دین کو کہاں کیٹیگرائز کریں گے، دین کو کیسے سمجھیں گے۔
غلط کیٹیگرائزیشن سے کہیں عمل کی دنیا میں کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟
بہت سے پڑتے ہیں، اور ایسے سنگین پڑتے ہیں کہ بالکل صورت الٹ کے رہ جاتی ہے، لیکن وہ عمل اندر چوروں
کے ہاتھ کاٹنا
حضور نے نہیں، اس میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی نمونہ پیش کیا جائے گا تب ہوگا نا، مطلب اگر حکم دیا اگر کاٹ دیا تو اس میں اس وقت کیا ہوگا؟ اس بات یہ ہے کہ مثلا قرآن نے حکم دیا کہ بھائی نماز پڑھی جائے تو ہم دیکھا حضور نے کتنی اچھی نماز پڑھی، تو اس کو تو نمونے کا لفظ اس کے لیے بولنا چاہیے، میں بولنے کو آپ بول رہے ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا کریں گے بول کے، ادھر قرآن مجید نے حکم دیا حضور نے بول کرا دیا اس کو۔ ہمارے یہاں تو اسوہ حسنہ، تفہیم، تبیین، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ایسا خط مند لوگوں نے کیا ہے اس کے پھر پورے دین کے فہم پر اثرات کرتے ہیں، یعنی قرآن نے ایک بات بیان کی، انیشیٹ قرآن سے ہوئی، حضور اس کی وضاحت کر رہے ہیں، تو یہ حضور کی وضاحت کرنا چاہیے، تفہیم اور تبیین کہنا چاہیے، سمجھائیے حضور نے قرآن کی بات، اگرچہ وہ حدیث میں بیان ہوئی حضور نے وضاحت کی ہے کسی سوال کے جواب میں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ حضور کی تفہیم و تبیین ہے۔ اچھا قرآن نے کسی چیز کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت عمدگی سے عمل کیا، تو آپ کہیں گے حضور کا بہترین نمونہ ہے اس پر عمل کرنا، مطلب قرآن مجید نے کہا کہ بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، عاشر ہونا بالمعروف، اب حضور نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا جو آپ کبھی نہیں کریں گے، کم سے کم پنجاب کے مسلمانوں کو تو قرآن نے کہا نا کہ بیویوں کے ساتھ عاشر ہونا بالمعروف، ان کے ساتھ بہت بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق، شرفا کی روایات کے مطابق سلوک کرو، یہ قرآن کا حکم ہو گیا۔ اب حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ اس پر عمل کر کے دکھایا کیا چیز ہوتی ہے اچھی معاشرت، بہترین نمونہ پیش کیا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سنت نہیں، اس میں حسن، وہ تو حکم قرآن نے دیا تھا، حضور نے اس پر عمل کا بہترین نمونہ پیش کیا، تو اس سے آج یہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اس میں حسنہ کا لفظ کس چیز کو بولنا چاہیے، سنت کا لفظ کس چیز کو بولنا چاہیے، قرآن کا حکم کس کو کہنا چاہیے، یعنی چیز اگر قرآن سے اصلاً شروع ہوئی ہے تو وہ قرآن کا حکم، چیز اگر اصلاً پیغمبر سے شروع ہوئی ہے تو وہ سنت ہے، اگر اصلاً پیغمبر سے شروع ہو گئی ہے اور قرآن بھی اس کا حکم دے رہا ہے تو یہ تاکید ہے قرآن کی، یعنی اب میں جب کیٹیگرائز کروں گا تو اس کو قرآن کے حکام میں رکھوں گا نہیں، مثلاً میں نماز کو قرآن کے حکام میں نہیں رکھوں گا، समझ रहे ना बात, उसको मैं सुन्नत की कैटेगरी में रखूंगा जिसके बारे में कुरान ने भी तालीम कर रहा है। और चोर के हाथ काटने को अगरचे हुजूर उस पर अमल कर रहे हैं तो मैं कुरान के अहकाम के ज़ैल में रखूंगा अगरचे।
सर ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी कहा जाता है तो इसको किस कैटेगरी में
हम तो रखा है पीछे शुरू में रख दिया था आए हो गए रखने के बाद لیکن یہ بات خود قرآن سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کی تجدید کے بعد اس کی تصویب سے ہوئی ہے، اس لیے یہ لازم سنن ہے۔
اس میں سنن میں بھی اسوہ حسنہ کسی چیز کے قرار دیتے
ہیں، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بطور سنت جاری کیا، پھر نفل نمازیں پڑھی ہیں آپ بہت سی، تو یہ حضور کا نماز کے معاملے میں نفل پڑھنے کے بارے میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ایک کام آپ بطور سنت جاری کریں گے دین کے طور پر، پھر اس کے اوپر عمل کی بعد مثالیں پیش کر دیں گے، یہ کہ جو حکم آپ ہمیں دے رہے ہیں اس پر خود بھی تو عمل فرمائیں گے، تو وہ آپ کو اس پر حسنت ہے۔ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کہا دیا، تو اس کے بعد اگر تیسرے اصول میں اس کی مثال آئی ہے تو اب غیر دین کی تو آ نہیں سکتی۔ یعنی ہم چل پڑے نا یہاں سے ہم چل پڑے کہ اصل میں یہاں زیر بحث صرف دین آنا ہے، واپس چلے پہلے اس پر تو ہم اتنی مفصل بحث کر چکے ہیں کہ سنت اس چیز کو کہا جائے گا۔ پہلا جملہ یہ ہے، پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین کرا دیا۔ سنت کیسے ہو جائے گی؟ سنت دینی چیز ہے،
یہ آپ نے کہا عملی چیز
ہے، وہ دوسرا اصول ہے نا، یعنی دوسرا اصول جو پہلے کو کنٹرڈکٹ نہیں کر دے گا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ہم نے اس گھر میں گئے، ہم نے کہا اچھا دین کیا کیا، تو ہم نے دین نکال لیا اور رکھ لیا میز کے اوپر۔ اب اس کے بعد دین نکال لیا تو دین میں بھی ملی جلی چیزیں ہوں گی نا بہت سی، تو دوسرا اصول بنایا گیا کہ بھائی عملی چیزیں سنت ہونی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی جو آپ اس گھر سے نکال کے لائیں ایمان کی چیز ہو، عقیدے کی چیز ہو، اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ پھر تیسرا اصول ہم نے اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر رب دے اللہ ایسا، کیونکہ جو ہم نے یہاں چیز اٹھائی ہے کہیں قرآن میں تو اس کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، تو اس کو ادھر رکھا نہیں جائے، یعنی یہ ساری بحث ایسے چل رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک اصول پر آپ عمل کر کے رکھا ہے اور دوسرے کو جی بس یہ اس نئی بحث شروع نہیں کریں گے، تین اصول پڑھ لیے بھائی صرف سات ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے کسی کو ختم۔ سنت صرف انہی چیزوں کا کہا جائے گا جو اصل پیغمبر کے قول و فعل اور تقریر و تصویب پر مبنی ہے۔ دیکھیے اصل کا لفظ ہے اصل ابتدان، اصلا پیغمبر کے قول و فعل اور تقریر و تصویر پر مبنی ہے، اور انہیں قرآن کے کسی حکم پر عمل، قرآن کے کسی حکم پر عمل، جب قرآن کے کسی حکم پر عمل ہوگا یا وہ مجرد عمل ہوگا یا اسوہ حسنہ کہہ لیں گے اگر حضور نے اس کا کوئی نمونہ پیش کیا، اور یا پھر قرآن مجید کے حکم کی کوئی وضاحت حضور کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں، تو اسے کہیں گے ہم قرآن کی تفہیم، قرآن کی تبیین۔ یہ سنت کے لفظ کا اطلاق نہیں کرتا، یہ یعنی یہ وہ کام ہے کہ جس کام کے ذریعے سے جو کاٹ کباڑ ہمارے یہاں موجود ہوتا ہے اب اس کی ہم تنقید کر رہے ہیں۔ یعنی ہم ایک کمرے میں گئے، وہاں ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، ہم نے جا کے پہلا اصول اپلائی کیا، ہم نے کہا کہ غیر دین چیزیں الگ کرو، یہ سنت نہیں ہو سکتی، سنت نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم نے دوسرا اصول اپلائی کیا، ہم نے کہا کہ غیر عملی چیزیں جو علمی چیزیں ہیں، عقیدے کی ہیں، تاریخ کی ہیں، وہاں سب پڑھی ہوئی تھی، ہم نے کہا ان کو بھی الگ کرو، یہ بھی سنت نہیں ہو سکتی کیونکہ لفظ سنت کا اطلاق ہی اس پر موضوع نہیں ہے۔ پھر ہم نے تیسرا اصول اپلائی کیا کہ کیا دین میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے، تو بھائی اس کو قرآن کے حکم میں رکھو نا، یہ یہاں کیٹیگرائز نہیں ہو سکتی۔ ये काम जो है ये जैसे ही आप करते जाएंगे या तो दरम्यान में बहस कर, जैसे ही आप ये सारा काम करते जाएंगे तो आखिर में कोई फरिश्ता रह जानी है जो मैं बयान कर चुका हूँ, यानी तो कजूर नहीं हो। यानी अगर आपने उसूलों के ऊपर बहस करनी है तो कर लीजिए, लेकिन ये ना कीजिए सारे उसूल जब मैं अप्लाई कर चुका हूँ तो उसके बाद आप कहेंगे कजूर जरूर तो पहले दिन निकल गई। यानी जैसे ही हमने ये उसूल कायम किया कि दीन होना चाहिए तो पहले ही खजूर तो अलग हो गई। जनाब अब पूरा हाजिर इंशाल्लाह।